قبضہ تو انی سورہ کوثر
یا کنا ہے شام و سحر زہر
فرضی میں درود بھیجو محمد و آل محمد کامیابی تک پہنچیں گے. دو تین دن سے میں آپ کی خدمت میں کچھ پیسز اس کے عرض کر رہا ہوں, اور آج میں کوشش کروں گا کہ ایک پوری پکچر اس میں بنانے کی کوشش کروں. جو کامیابی خدا نے ہمیں دینا چاہتا ہے وہ کامیابی ہے کیا کامیابی, اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ اس کامیابی کو اتنی اہمیت شاید نہ دیں, تو اس کو ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. اور اس کے اندر کچھ تجربے کے جو مختلف لوگوں کے ہوتے رہتے ہیں, پھر وہ ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں, ہماری زندگی کے اپنے جو تجربے ہوتے ہیں ان تمام کو دیکھتے ہوئے جو ہماری سمجھ میں آتا ہے کہ ہاں بھائی یہ راستہ اگر انسان طے کرے تو وہ نسبتاً آسانی سے اس معاملے میں کامیابی حاصل کرے گا. آپ کی خدمت میں عرض کریں گے, درود بھیجے گا محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مقدمتاً یہ عرض کروں کہ بعض دین مبین کے احکام, بعض روایات, بعض آیات کسی معاملے کو اشارے میں بیان کرتے ہیں, اس کو ہم سمبولزم کہتے ہیں. اسلام کے اندر بہت ہے, دین کے اندر قطعاً کرنا پڑے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے حقائق ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھے, اور اگر کوئی ایسی بات دین بتانا چاہتا ہے جو ہماری آنکھوں نے نہیں دیکھی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ انہی چیزوں کے ریفرنس میں بتائے گا جن کو ہم نے دیکھا ہوا. تو مثلا خدا جنت کو کس ریفرنس میں بتائے گا؟ اگر جنت کی ریالٹی کو وہ بتائے, جو حقیقت واقع حقیقت ہو, تو اس انسان کے لیے جنت کو سمجھنا کیسے ممکن ہے جس نے اس ریالٹی کو کسی بھی فیز کو نہیں دیکھا؟ ہمارا آپ کا ایک طریقہ کار ہے بات کو سمجھنے کا. مثلا اگر میں آپ سے کہوں کہ ایک چمکدار چیز, تو آپ نے زندگی میں چمکدار چیزیں دیکھی ہیں, ان چمکدار چیزوں کو دیکھتے ہوئے آپ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ جو اب تک آپ نے سوچا تھا اس سے بہت زیادہ چمکنے والی چیز. ٹھیک ہو, کسی نابینا کو میں کہہ سکتا ہوں بھائی جس کی آنکھیں ہیں ہی نہیں, جس نے چمک کو دیکھا ہی نہیں ہے, اب میں اس سے کہوں کہ بہت چمکدار چیز, اسے کیا سمجھ میں آئے؟ تو یہ مشکل ہم انسانوں کے ساتھ ہے. ہم انسانوں کو اچھی طریقے سے پتا ہے, مسلمان ہونے کے ناطے, اہل بیت اطہار علیہ السلام کی تعلیمات کو سمجھنے کے ناطے ہمیں بہت اچھی طرح پتا ہے کہ یہ دنیا نہ ہمارے وجود کا پہلا مقام ہے نہ ہمارے وجود کا آخری مقام ہے. اس سے پہلے بھی کچھ تھا, اس کے بعد بھی کچھ ہوگا, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اگر کوئی شخص اس بات کو نہ مانتا ہو تو مسلمان نہیں ہوتا, ایسا بلکہ دیندار نہیں ہوتا. ایسا کسی بھی دین کے اندر ایسا نہیں ہے. ہر دین کی احساس چند باتوں کے اوپر حقیقتوں پہ ہوتی, جس کو ہم دین تعبیر کرتے ہیں. دین کی احساس کیا ہوتی ہے؟ دین کی احساس یہ ہوتی ہے کہ ایک خالق ہے. دین کی احساس یہ ہوتی ہے کہ اس خالق نے کوئی پیغام بھیجا ہے, اور دین کی احساس یہ ہوتی ہے کہ اس دنیا کے بعد ایک اور دنیا بھی ہے. اب اس میں پھر ڈیٹیلز آتی ہیں کہ بھائی وہ جو خالق ہے اس کو آپ نے کیسے پہچانا ہے, جس نے جو پیغام لے کر آیا ہے آپ نے اس کو کیسے پہچانا ہے, اور جو اس دنیا کے بعد دنیا ہے اس کے بارے میں آپ کا نظریہ کیا ہے. یہ ڈیٹیلز الگ ہے, لیکن یہ فنڈامنٹلز ہوتے ہیں. جب ان فنڈامنٹلز کو ہم نے مان لیا تو اب ہم اپنے آپ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کامیابی کسے کہتے ہیں. اب یہاں پہ رک کر تھوڑا سا ایک ریفرنس کریٹ کرنا چاہوں گا. درود بھیجے گا محمد آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب میں خود دینی طالب علم بنا تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ کامیابی کے لیے دین مجھے کوئی ایسا نسخہ بتائے کہ میں دنیا میں بھی بہترین کامیابی حاصل کر لوں, جس کو میں کامیابی سوچوں, اور آخرت میں بھی ملی جائے گی اگر میں دین کے اوپر عمل کروں گا. میری انڈرسٹینڈنگ ایسی تھی, اور مجھے لگتا ہے زیادہ تر دیندار لوگوں کی انڈرسٹینڈنگ کم و بیش ایسی ہی ہے کہ دین پہلا کام کیا کرے. دین یہ کرے کہ ہماری کامیابی کو انشور کرے. کون سی کامیابی؟ دنیا. اچھا دنیا میں کس کامیابی کو انشور کرے؟ جس کو میں کامیابی کہتا ہوں. اس کے بعد دوسرا کام کیا ہے؟ دوسرا کام تو خود بخود ہو جائے گا, وہ کیا ہے؟ آخرت کی کامیابی. صحیح. اصلا یہ بیہیویئر دین کے نزدیک قابل قبول ہے ہی نہیں، مجھے ابھی تک سمجھ میں آ رہا ہے یہ بیہیویئر قابل قبول نہیں. کیوں قابل قبول نہیں ہے؟ اورینٹیشن غلط ہے. دو سینس میں اورینٹیشن بالکل غلط ہو رہی ہے. یعنی میری اورینٹیشن کیا تھی؟ میری اورینٹیشن یہ تھی کہ میں دین پہ عمل کروں گا، دین مجھے اس دنیا میں کامیابی دے گا. کون سی کامیابی؟ جو میں کامیابی کہہ رہا ہوں. دوسرا کام دین خود بخود کر دے گا. وہ خود بخود کام کیا ہوگا؟ اس دنیا میں بھی کامیابی دے دے گا، اس دنیا میں بھی کامیابی دے دے گا. میں کہہ رہا ہوں یہ اورینٹیشن غلط ہے. کس کی روشنی میں عرض کر رہا ہوں؟ مثال کے طور پر نہج البلاغہ کے خطبے کی روشنی میں. اس خطبے کو میں پہلے بھی جب کبھی یہاں پر حاضر ہوا تھا تو تفصیل سے عرض کر چکا ہوں، صرف اشارے کے طور پر اسے عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم. میں کبھی جب نیا نیا مجلس میں پڑھنا شروع کر رہا تھا تو کسی نے میرے مصائب سن کر کہا کہ آپ کے مصائب بہت پھیکے ہوتے ہیں. تو خیر وہ مجھے عجیب سا لگا کہ بھائی یہ کیا ٹرن ہوئی کہ میرے مصائب کیا ہوتے ہیں. لیکن بہرحال کچھ جگہوں پہ جب میں جاتا ہوں تو لوگوں کے دروپ مجھے بتا دیتے ہیں کہ پھیکا کیا ہوتا ہے، اور آپ ان میں سے ہیں. یہ میں نے جن لوگوں کو پھیکے سنائے اس کی سزا مجھے اٹھانی پڑتی ہے کہ آپ بھی اپنی کا سنیں، شاید ایسا ہو جاتا ہو. لیکن بہار میں ہمیشہ یاد کرتا ہوں، نعرے کو بہت اونچی آواز میں لگانے کا یہاں پہ فائدہ نہیں ہوتا. دل سے لگائیں، دل سے کیا. ہاں اونچی آواز میں لگانے کا کہاں پہ فائدہ ہوتا ہے؟ جب آپ روڈ پہ ہوتے ہیں، جب آپ کے کسی دشمن کے دل کو لرزانا ہوتا ہے وہاں پہ فائدہ ہوتا ہے. وہ بھی ہم کرتے ہیں کبھی کبھی، جب روڈ پہ ہوتے ہیں تو لوگوں سے نعرے لگواتے ہیں، کہتے ہیں اونچی آواز میں لگاؤ تاکہ جو دیکھ رہے ہیں ان کو پتہ چلے تمہیں طاقت ہے، تمہیں جوش ہے، جذبہ ہے. لیکن یہاں پہ اونچی آواز میں لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ ہی آتے ہیں، میں اور میں ہی ہوں، تو یہاں پہ ہم اونچی آواز میں کیوں لگائیں؟ یہاں پہ میں کیا کہتا ہوں؟ یہاں پہ ہم کہتا ہوں دل سے لگاؤ، جو بھی ذکر کرو دل سے کرو. تو یہ آپ کی پریکٹس ہو جائے گی کہ آپ جب بھی ذکر کریں دل سے کریں. اب میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا ورنہ ریپیٹیشن بہت زیادہ ہو جائے گا. تو خطبے میں امام نے عجیب بات ارشاد فرمائی. امام نے یہ ارشاد فرمایا، تم لوگ دنیا کے پیچھے ایسے جا رہے ہو جیسے یہ تو خدا نے واجب کیا تھا اور اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا. دنیا کے پیچھے تم ایسے بھاگ رہے ہو جیسے اس کو خدا نے تم پہ واجب کیا تھا اور اس کا کوئی وعدہ خدا نے نہیں کیا تھا. کیا مطلب؟ یعنی خدا نے تو اس کا وعدہ کیا تھا. ہم تم سے رزق نہیں مانگ رہے، نحنو نرزقوک، ہم تمہیں رزق دیں گے. قرآن میں امام فرما رہے ہیں دنیا کے پیچھے تم ایسے بھاگ رہے ہو جیسے اس کو تو خدا نے تم پہ واجب کیا تھا اور اس کا کوئی وعدہ نہیں کیا تھا، اور آخرت کو ایسے بلا بیٹھے ہو جیسے اس کا وعدہ کیا تھا اور وہ تم پہ واجب ہی نہیں ہے. یعنی امام کہہ رہے ہیں ایک دنیا کا رزق ہے، اس کا خدا نے وعدہ کیا ہے، تم پہ واجب بھی نہیں ہے، اور ایک آخرت کی کامیابی ہے جس کا خدا نے وعدہ نہیں کیا کہ میں سب کو دوں گا، اس کو دوں گا جو کوشش کرے گا، اور یہ تم پہ واجب تھا. تو جو تم پہ واجب تھا تم ایسے چھوڑے بیٹھے ہو جیسے اس کا تو خدا نے وعدہ کر دیا، اور جس کو خدا نے واجب نہیں کیا تھا اس کا وعدہ کیا تھا، اس کے پیچھے ایسے بھاگ رہے ہو جیسے اسی کو واجب کیا تھا. بس یہ اورینٹیشن کا ڈفرینس ہے. اور اس کو میں پہلے دن سے آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے دنیا کے انسان اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہوئے ہیں، اہل دنیا اہل آخرت. سب سے بڑی ویلڈ تقسیم جو اس وقت مجھے سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ تقسیم سمجھ میں آ رہی ہے، اور یہ آج کی بات نہیں ہے، پہلے بھی ایسے ہوا. مثال کے طور پر جو مولا سید الشہداء کے سامنے تھے یا ان کے دور میں تھے، وہ جتنے مسلمان تھے سب امام کے ساتھ تھے؟ نہیں. ان میں سے کون امام کے ساتھ تھے؟ اہل آخرت. اور جو بظاہر مسلمان نہیں تھے ان میں سے بھی اکا دکا امام کا ساتھ دے گئے، وہ کون لوگ تھے؟ وہ اہل آخرت. جب نبی خدا تشریف لائے تو سارے نبی کے خاندان والے ان کا ساتھ دے گئے؟ نہیں ساتھ دیا. کس نے ساتھ دیا؟ اہل آخرت. اور جو نبی خدا کے دین اور ان کے مذہب اور ان کے خاندان کے نہیں تھے ان میں سے کچھ لوگ چھٹ چھٹ کے آئے اور انہوں نے نبی خدا کا ساتھ دے دیا. یہ کون لوگ تھے؟ پھر اہل آخرت. یہ اصل تقسیم ہے. اچھا اب ہم لوگوں نے اس اہل آخرت ہونے کے معاملے کو میں نے عرض کیا مولوی فرقان کی روشنی میں ایسے رکھا ہوا ہے جیسے اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جبکہ اصل مسئلہ اسی کا تھا. اصل مسئلہ اسی کا تھا. اب اس کی وجہ کیا ہے جو ہمارے ذہن میں آ گیا ہے کہ اس کا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے؟ میں اس کو یہاں پہ ابھی ڈسکس نہیں کروں گا کہ ہم کیوں اس طریقے سے مطمئن ہوئے ہیں, جبکہ جس کے بھروسے پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے, یہ مسئلہ ہے. یہ بہت اچھی بات ہوگی. اب وہ جو مسئلہ ہے وہ مسئلہ ہے کیا؟ تو اب ہمارے پاس ایک کامیابی ہے. یعنی آپ یہ مجھ سے کہیں گے کہ بھائی آپ نے جو شروع میں کہا کہ آپ سوچ رہے تھے دین کامیابی دے گا دنیا میں اور وہ کامیابی جو میں کہہ رہا ہوں اور آخرت کا تو خیر اتنا مسئلہ نہیں ہے, اس میں گڑبڑ کیا ہے؟ اس میں پریشانی دو جگہ پر ہے. نمبر ایک, دین نے جو پہلی کامیابی ہم سے اور آپ سے مانگی ہے اور ہمیں دینے کا وعدہ کیا ہے وہ کون سی کامیابی ہے؟ دنیا کی یا آخرت کی؟ آخرت کی. اچھا دنیا میں ناکامی دے گا کیا؟ نہیں, ناکامی نہیں دے گا. کامیابی دے گا واقعیت کو دیکھتے ہوئے, نہ اس کو دیکھتے ہوئے جس کو ہم نے بنایا ہے. اب یہاں پہ ایک چھوٹا سا معاملہ ہے, اس کو بھی اشارتاً عرض کرنے کی کوشش کرتے ہیں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اب یہ مثال بڑی عجیب سی ہے اور کسی کو برا لگے انشاءاللہ بری نہیں لگے گی, لیکن اگر بری لگے تو میں معذرت چاہتا ہوں. آج کل تو پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہے دنیا کے اندر. اگر خاک شفا بھی آکشن میں جا رہی ہے نا, ہائے ہائے ہائے, پھر یہ بڑا برا دن ہے, اچھا دن نہیں ہے. پھر اس کو یہ بھی ہونا چاہیے تھا. ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے, ایک سلیقہ ہوتا ہے. ہر چیز میں پروفیشنلزم مت ڈالو. کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ پروفیشنلزم میں اچھی لگتی ہیں, کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن میں اتنا پروفیشنلزم اچھا نہیں لگتا. تھوڑا سا طریقے سے کرنا چاہیے, میرا اپنے خیال ہے. ہم لوگ آپ کو پتا ہے برصغیر کے لوگ ہیں, ہم لوگ جذباتی لوگ ہیں اور ہم لوگ جو ہیں وہ مشہور ہیں دنیا کے اندر جذبات کے, لیکن ہمیں یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ طریقہ کار صحیح ہے. ایک احترام ہوتا ہے, ایک عزت ہوتی ہے, اس عزت احترام کو ماڈرنائزیشن پروفیشنلزم کے نام کے اوپر قربان نہیں ہونا چاہیے. اس کی اپنی ایک حیثیت. جب میں مثال عرض کر دیتا ہوں, یہ تو جو ہو رہا وہ صحیح نہیں ہوا میرے خیال میں. خیر مثلاً آپ سے میں ایک بات پوچھتا ہوں, آپ وہ ہیں جو یہ معتقد ہیں کہ دنیا اصل نہیں ہے آخرت اصل ہے. ان دار الاخرت لہی الحیوان, قرآن کریم صراحت کے ساتھ کہتا ہے مل حیات الدنیا الا لہو و لعب, دنیا کی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ نہیں ہے. وہ ان دار الاخرت لہی الحیوان, آخرت کی زندگی اصل زندگی ہے. یہ تو قرآن, اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اچھا اب میں آپ کی خدمت میں ایک بات درج کرتا ہوں. آپ ایک زمین کا ٹکڑا, ایک زمین کا ٹکڑا کتنی قیمت میں خریدیں گے؟ اب آپ کہیں گے مولانا زمین کی بات ہوتی ہے لوکیشن سے, اونرشپ ملے گی نہیں ملے گی, یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ کتنے میں خریدیں گے؟ ٹھیک ہے, تو مثال کے طور پر میں آپ سے کہتا ہوں کہ اگر کہیں پہ آپ کو دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا ایک گھر مل رہا ہو تو دنیا کے کتنے گھروں کے بدلے خریدیں گے اسے؟ بس فرض کیجیے میرے پاس پانچ گھر, فرض کرنے میں نہیں کہتا ہوں, بعد میں کہہ کہ مولانا نے خود کہا, مثال میں کہہ رہا ہوں, اور مجھے کوئی یہ کہہ دے کہ بھائی آپ کے جو گھر ہیں وہ مثال کے طور پر بہت بڑے بڑے سائز کے ہیں, میں آپ کو گارنٹیڈ جنت کے اندر ایک گھر دلا دوں گا جو مثال کے طور پر سائز میں چھوٹا ہوگا. صحیح, آپ کے خیال میں یہ ڈیل ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے. میں آپ کو ایک واقعہ بھی سنا دیتا ہوں تاکہ ہمارے اہل بیت اطہار علیہ السلام سے جو قلبی تعلق ہے وہ بھی یہاں پہ نظر آئے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صل على محمد وآل محمد وعجل فرجا. لیکن کہ ہم میں سے تو کوئی یہ ڈیل کسی کو آفر کر ہی نہیں سکتا. اپنا نہیں پتا کہ ہم کہاں جانے والے ہیں تو دوسرے کو کہاں بولیں گے کہ تمہیں جنت میں گھر دلا رہے ہیں. لیکن دنیا میں کوئی تو کر سکتا ہوگا نا, امام تو کر سکتا ہے. شام سے, شام ملک سے ایک بندہ آیا مدینہ حج کے لیے. وہ بندہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کا چاہنے والا تھا, اور جب وہ آتا تھا تو مدینہ میں امام کے گھر میں رکھتا تھا. اچھا اس کے ساتھ تھوڑا سا جس کو ہم لوگ اردو میں لاؤ لشکر کہتے ہیں, تھوڑے اٹیچمنٹس بھی ہوتی تھی, تو وہ سب کے ساتھ آ کر امام کے گھر میں رکا کرتا تھا. امام نے اس کو اجازت دی بھی تھی. تو ایک دفعہ امام کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ مولا میں ہر دفعہ آتا ہوں اور میں آپ کے گھر پہ رکتا ہوں, اس میں زحمت بھی ہے, میں لوگ بھی زیادہ ہوتے ہیں, میں چاہتا ہوں کہ مدینے میں آپ میرے لیے گھر خریدیں, مدینے میں میرے لیے گھر خریدیں. تو یہ روایت احسن المقال کے اندر موجود ہے, شیخ عباس قونی کی کتاب منتہی الامال جس کا اردو ترجمہ احسن المقال ہوا ہے, اور وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہے. تو جو مولا چھڑے سرکار کے واقعات اس میں لکھے, اس میں یہ واقعہ موجود ہے. تو اس نے کہا کہ مولا میں چاہتا ہوں آپ میرے لیے گھر خرید لیں. امام نے کہا ٹھیک ہے گھر خریدنے. امام نے کہا ٹھیک ہے میں گھر خریدوں گا, اور میں جب گھر خریدوں گا تو میں تمہیں آفر کروں گا, اگر تمہارے دل میں آئے تو تم لے لینا, اور اگر تمہارے دل میں نہیں آئے تو تم واپس کر دینا. اس کی یہ جو خرید و فروش ہوتی ہے, اس کی ایک کیٹیگری ہے فقہ کے اندر, ایک پوری کیٹیگری ہے, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا ہوں. وہ آدمی حج پہ گیا, حج پہ جا کر واپس آیا, اور واپس آ کے جب امام کے سامنے دوبارہ بیٹھا تو اب ظاہر ہے کہ وہ دوبارہ امام کے گھر میں رکا ہوا تھا. تو ایک موقع کے اوپر امام نے اس بات کو چھیڑا کہ تم نے پیسے دیے تھے, اس نے مولا حکم. تو امام نے فرمایا میں تمہارے لیے گھر خریدا. اب اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اگر تم راضی ہو تو ہم اس ڈیل کو فائنلائز کر دیں گے, اور اگر تم راضی نہیں ہوئے تو میں تمہارا پیسہ تمہیں واپس کر دوں گا. اس نے کہا مولا جو آپ حکم فرمائے. تو امام نے کہا کہ یہ گھر میں نے تمہیں مدینے کے کسی محلے میں نہیں خریدا تمہارے لیے, یہ گھر میں نے خریدا تمہارے لیے جنت میں. اور پھر امام نے, اچھا اس زمانے میں جو گھروں کی سنت لکھی جاتی تھی تو اس میں لکھا ہوتا تھا کہ ایسٹ پہ کیا ہے, ویسٹ پہ کیا ہے, ساؤتھ پہ, نارتھ پہ کیا ہے. تو امام نے اس کا نقشہ کھینچا, اور وہ تین طرف سے جو مجھے ابھی تک یاد ہے اہل بیت کی ہمسائیگی میں آ رہا تھا. تو امام نے پوچھا کہ تمہیں یہ گھر قبول ہے تو میں اس کی سنت دے دوں. صحیح. اچھا فرض کریں وہ شامی یہ سند لے کر ہمارے پاس آئے اور ہم سے یہ کہے کہ یہ امام کی سند ہے, ٹھیک ہے, یہ گھر تم کتنے میں خریدو گے؟ بات سالڈ ہو گئی. اگر میرے پاس پانچ گھر ہوں تو میں پانچ کے بدلے میں اگر یہ گھر خرید دوں, گھر کے رقبے میں چھوٹا ہو, ڈیل صحیح ہے یا غلط ہے؟ صحیح. پانچ سو میں پانچ سو گھر دینے پڑ گئے, صحیح, ڈیل صحیح ہے. کتنے کے بعد آپ کہیں گے کہ نہیں اب یہ ڈیل صحیح نہیں ہے دنیا کے گھروں میں سے؟ پھنس گئے نا. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ابھی بھی ہمارے نزدیک دنیا کھیل کود نہیں ہے. ابھی بھی کھیل کود نہیں. اتنی میں نے محنت کر کے آپ کے سامنے ریفرنس بنایا, ابھی بھی ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں شاید دنیا کا کوئی اتنا بڑا ٹکڑا ہوگا جو اس کے مقابلے میں بہتر ہو جائے گا, جبکہ ہمیں معلوم ہے پوری دنیا بھی دیں تو اس دنیا کے ایک ذرے کے برابر بھی نہیں آئے گا. یہ کیوں؟ سب سے بڑی بات یہ اس نے ختم ہو جانا ہے, اس نے ختم نہیں ہونا ہے, اس نے ختم ہو جانا ہے. میں نے دنیا میں کتنے عرصے رہنا ہے؟ 50, 60, 70, 80 کتنا رہ لوں گا؟ 100 سال رہ لوں گا. اس نے ختم ہو جانا ہے, چاہے پورا مینہٹن ہی کیوں نہ ہو, چاہے پوری دنیا میری اونرشپ کے اندر آ جائے. قارون کے پاس کتنا تھا, فرعون کے پاس کتنا تھا, تو ختم ہو گیا. یہ کیلکولیشن ہمارے دماغ میں نہیں صحیح ہو پا رہی ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں مسلمان ہونے کے ناطے مجھے اگر اپنی تربیت کرنی ہے پہلا کام مجھے جو کرنا پڑے گا وہ اس بات کو سمجھنا پڑے گا کہ بھائی یہ جو دنیا اور آخرت کا کنیکشن ہے اس کی ویلیوز کیا ہیں. اچھا ہمارے ساتھ کیوں ایسا ہوا؟ ہمارے ساتھ اس لیے ایسا ہوا کہ ہم اس جگہ پہ رہ رہے ہیں, اس دنیا میں سانس لے رہے ہیں, وہاں پہ ہماری ایجوکیشن ہوئی ہے, ان لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے بیٹھ رہے ہیں جن کو آخرت کے ذرے کی بھی پرواہ نہیں ہے. اس کا ہم پر اثر ہوا ہے اور اس اثر کے نتیجے میں ہم آخرت کی بہت ساری چیزوں کو بعض اوقات دنیا کی چھوٹی چیزوں پر قربان کرنے کو تیار ہیں. اب یہاں پہ ایک چھوٹی سی باریکی ہے, وہ بھی آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد والے محمد پر. اس وقت ممکن ہے کہ کسی کے پاس کوئی ایسا نوٹ ہو, میرے تو خیال اس وقت دنیا کی کسی کنٹری کے اندر کوئی نوٹ اتنا زیادہ بھاری نہیں ہوگا کہ وہ مثال کے طور پر ایک کلو گولڈ سے زیادہ بھاری ہو. میرے خیال دنیا کے اندر ایسا کوئی نوٹ چھپا ہوا ہوگا آج کل جو ایک کلو سونے سے زیادہ بھاری ہو جائے, مالیت کے اعتبار سے, پیسے کے اعتبار سے نہیں ہوگا ایسا. ٹھیک ہے, اچھا اگر ہوتا بھی ایک بات کنفرم ہے, اس نوٹ کی ٹرو ویلیو کچھ بھی نہیں, یہ سب ایزمپشن ہے. صحیح, ایزمپشن, اور یہ ایزمپشن کسی بھی وقت ختم ہو سکتا ہے. ہم سب کو معلوم ہے مثال کے طور پر 1970 سے پہلے ڈالر کی بیک پر گولڈ کا ایک ایکویلنٹ تھا. 70s کے بعد مثال کے طور پر شاید پریزیڈنٹ فورڈ تھا, کون تھا جس کے زمانے میں یہ توڑ دیا گیا اور کہا کہ بھائی اب ڈالر کی بیک پر کوئی گولڈ ہونا ضروری نہیں ہے. اس کے بعد پھر دنیا میں کرنسیز کیا ہے؟ کچھ بھی, ایزمپشن, یہ ہم نے یوں سوچا ہوا ہے. ادروائز کوئی ٹینجیبل چیز اس کی بیکنگ کے اوپر نہیں ہے. ہم سب کو معلوم ہے, نہیں معلوم تو تھوڑا سا جا کے حتی یوٹیوب کے اوپر پیسے کی حقیقت کے بارے میں دو چار ویڈیوز دیکھ لیں تو ہم سب کو پتا چل جائے گا اس کے پیچھے کچھ نہیں ہے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں ریالٹی؟ نہیں, اس کو ریالٹی نہیں کہتے. اس کو ہم کہتے ہیں ہمارا اعتبار, یہ کریڈیبلٹی ہم نے اس کو دی ہے, اس کی اپنی نہیں ہے. صحیح, اور اس کے مقابلے میں کیا چیز ہوتی ہے؟ اس کے مقابلے میں وہ چیز ہوتی ہے جو میری اور آپ کی کریڈیبلٹی دینے کے اوپر نہیں ہوتی, وہ ٹینجیبل ہے, وہ خود ہے. مثلا اگر ایک کلو گولڈ ہے تو وہ خود ہے, چاہے دنیا کے سارے لوگ اسے مانے چاہے سارے لوگ نہ مانے, وہ گولڈ ہے. ٹھیک ہے, یا مثال کے طور پر حتیٰ اگر میں گولڈ کو چھوڑ دوں, مثلا اگر آپ کے پاس ایک جانور ہے تو وہ جانور ٹینجیبل ہے, واقعا ہے. ایسا نہیں کہ آپ نے سوچا ہے تو ہے, کہ نہیں سوچا تو پھر وہ ختم ہو جائے گا, نہیں, واقعی ہے. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, دنیا اور آخرت میں کون سا اصلی ہے؟ ہم سب کو معلوم ہے سب اعتباری ہے. آپ سوچو کہ یہ دنیا صرف اعتباری ہے, اس میں کوئی چیز ریالٹی نہیں ہے, اس میں بچنا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اب اس کے اندر کسی کے پاس ایک ٹائٹل ہے, دی پریزیڈنٹ. یہ کیا ہے؟ یہ ایزیومڈ ریالٹی کے اندر ایک اور ایزمپشن ہے. اب وہ آدمی خود بھی سمجھتا ہے کہ میں کوئی بہت بڑا انسان ہوں. ایک ایزمپشن کے اوپر ایک اور ایزمپشن ہوا ہے اور ایک اور ایزمپشن آ گیا ہے, اور تینوں کی کوئی ریالٹی نہیں ہے. اور اس ایزمپشن پہ وہ دوسرے کی گردن کاٹنے کو تیار ہے اور اپنا دین بیچنے کو تیار ہے. اس سے زیادہ کوئی حماقت ہے؟ اب میں نے پریزیڈنٹ نام دیا تھا نا, اب میں آتا ہوں. مثلا میں نے یہ سوچ لیا کہ مجھے شہرت چاہیے, اور مجھے یہ پتا چل گیا کہ اگر میں دین کے اندر یہ ڈرامہ کر لوں تو مجھے شہرت مل جائے گی. اچھا, یہ جو شہرت ہے یہ کیا ہے؟ یہ کچھ لوگوں کے درمیان ایک ٹائپ کا احترام ہے. شاید بات بہت سارے مشہور لوگ محترم بھی نہیں ہوتے, بہت سارے مشہور لوگ محترم نہیں ہوتے. میں نے خود اپنی زندگی میں پتا نہیں کتنے دفعہ اس کو تجربے سے گزارا ہے بچوں کے سامنے. جب میں اسکول میں پڑھاتا تھا تو ان سے پوچھتا تھا کون مشہور ہے, وہ ایک مشہور کا نام لیتے تھے تو میں اس سے, پھر وہ بعض اوقات الٹے سیدھے کمپیریزنس بھی کرتے تھے کہ فلاں بہت اچھا ہے لیکن اتنا مشہور نہیں ہے. تو میں کہتا تھا کہ جو مشہور ہے اس کے لیے کوئی جان دے گا؟ نہیں بھائی, جان مال نہیں دیں گے. تو اب جو کم مشہور ہے اس کا نام لیتا تھا, اس کے لیے جان دو گے؟ ہاں, اس کے لیے دیں گے.
تو بہت سارے مشہور ہوتے ہیں جو محترم نہیں ہوتے، صرف اسمپشن ہوتا ہے کہ یہ کچھ ہے. اب کوئی آ کر اس کے اوپر اپنا دین بھیج دیا تو اس نے کیا کیا ہے؟ ایک اسمپشن تھی دنیا، اس کے اندر رہنے والوں کے دماغوں میں کچھ اسمپشنز ہیں شہرت، اور اس کے دماغ میں ان اسمپشنز کے لیے کوئی امپورٹنس ہے وہ بھی اسمپشن. تو مصنوعی 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 مصنوعی، اور اس مصنوعی کے اوپر وہ کیا بھیج گیا؟ ایک حقیقت. وہ کیا ہے؟ آخرت. ہم اس گیم میں پھنس گئے. اب ہمارے درمیان کوئی ایسا ہو، کوئی کام ایسا ہو جو ہمیں یہ بتا دے کہ بھائی مصنوعی سے نکلو اور حقیقت میں داخل ہو. تم مصنوعیات کے اندر اپنی کامیابی ڈھونڈ رہے ہو، جو چیزیں آرٹیفیشل ہیں اس کے اندر اپنی کامیابیاں ڈھونڈ رہے ہو، تم کہیں ٹرو ٹینجیبل چیزوں کے اندر اپنی کامیابی ڈھونڈو. اب ہمارے ساتھ مصیبت یہ ہو گئی ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں گا آخرت کا ثواب تو آپ کہیں مولانا نہیں، کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے. ٹینجیبل چیز کیا ہے؟ ہاں ایک گھر دے دو مجھے. یہ میں گھر بار بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہاں لوگوں کی 30-40 سال زندگی گھر بنانے میں لگ جاتے ہیں، اس لیے میں گھر کی مثال زیادہ دے رہا ہوں. ہمیشہ اس گھر میں رہنا ہے؟ نہیں. ہمیشہ تمہاری اولاد نے اس گھر میں رہنا ہے؟ نہیں. گھر ریالٹی ہے آخرت کی کمپیریزن نہیں، اور تمہاری زندگی یہ ریالٹی ہے. کس پہ قربان کر رہا ہوں؟ کیا اچیومنٹ ہے؟ اگر صرف یہی ہو تو پھر فیلیئر ہے. اگر میری ساری اچیومنٹ یہ ہو کہ میں نے چند لوگوں کی رسپیکٹ دے لی، فیلیئر، ابسلوٹ فیلیئر. کیونکہ یہ سب اسمپشن تھا، اس کے سوا کچھ نہیں تھا. اس کا مطلب ہے مجھے یہاں پر آ کر اگر لوگوں سے شہرت اور احترام لینا ہے تو میں بیوقوف انسان ہوں، کیونکہ میں نے کسی ٹینجیبل چیز کو حاصل نہیں کیا جبکہ میں نے ٹینجیبل چیز دے دی. وہ کیا تھی؟ میری زندگی. وہ میں نے دی ہے، ٹائم دیا. تو یہ وہ ریالٹی ہے جس کو ہمیں سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. اب یہاں پر میں چند پوائنٹس اور آگے بڑھانا چاہ رہا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. یہ جو فریم آف مائنڈ ہے یہ کیسے اسٹیبلش کیا جاتا ہے؟ آپ میں سے جو لوگ یہاں پہ سن رہے ہیں، میرا اپنا تجربہ ہے کچھ 25-30 سال کا کم از کم. میں نہیں کہتا مجلس پڑھنے کا، میں کہتا ہوں بولنے کا. مجلس پڑھنا بہت بڑا کام ہوتا ہے، تو مجھے میں اس کو کہتے ہوئے شرم کرتا ہوں کہ میں بولوں گا مجلس پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے میں بولتا ہوں. تو میرا 25-30 سال کا بولنے کا تجربہ ہے، اور اس بولنے کے تجربے میں جو میرا کام ہوتا ہے وہ یہ کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں. مثلا وہ کسی نے کہا کہ آپ لوگ، میں کبھی کہتا تھا کہ میں 25-30 سال سے لوگوں کی آنکھیں دیکھ رہا ہوں، تو اس نے کہا نہیں آپ آنکھیں نہیں دیکھ رہے، آپ آنکھیں دکھا رہے ہیں. خیر ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اردو محاورے کا مسئلہ ہے ظاہر ہو، تو یہ جو ہم کر رہے ہیں اس میں ہمیں کافی حد تک یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ سامنے والے پہ اثر کتنا ہوا ہے. لیکن ہمیں ایک بات پتا ہے، یہ جو فرش ازل کی تیاری ہے، جو فرش ازل کا ماحول ہے، یہ اس تاثیر میں ڈیسائسو ایلیمنٹ ہے. یہاں سے باہر جائیں گے پھر اثر نہیں ہوگا. اچھا اب ہمارے پاس یہ مشکل ہے، یہ بھی ہمیں پتا ہے کہ یہ ہماری بات کا اثر نہیں ہے، یہ اس فرش کا اثر ہے، اور یہاں سے وہاں جائیں گے نا، جیسے ہی یہ انوائرمنٹ ٹوٹے گا یہ اثر غائب ہوگا. زیادہ تر یہ ہوگا، یہ ہوگا. ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہاں بیٹھے بیٹھے کوئی ایسا کام کرنے جس میں یہ اثر تھوڑا سا اور گہرا ہوتا ہے، تھوڑا گہرائی میں چلا جائے، تاکہ باہر جاتے جاتے ختم نہ ہو. ویسے بھی ہم سب کو معلوم ہے، مجھے ابھی تک اسٹیٹسٹکس یاد ہیں، جب میں کلاسز لیتا تھا تو میں دیکھتا تھا کہ بھائی میں اپنے دماغ کو کتنی دیر تک یاد کروا سکتا ہوں کہ میں نے کیا سنا. تو جو مجھے ابھی تک یاد ہے وہ یہ ہے کہ آپ جیسے ہی 1 گھنٹہ گزاریں گے تو جو آپ کے دماغ میں بات باقی رہے گی وہ 10 منٹ بھی نہیں ہوگی، اور جب 24 گھنٹے گزار لیں گے تو پھر وہ 10 منٹ میں سے بھی شاید 10% رہ جائے گا. تو دو باتیں، ایک تو یہ سائنٹیفک پروف کہ جیسے آپ باہر نکلیں گے ویسے آپ کے دماغ سے 80% تو ویسے ہی نکل جانا ہے آپ کے دماغ سے, 10-20% باقی رہے گا. 24 گھنٹے گزرنے کے بعد تو وہ بھی گیا. اب ہم لوگوں کے ساتھ یہ مشکل ہوتی ہے کہ بھائی اب اس اثر کو باقی کیسے رکھیں, اثر کو باقی کیسے رکھیں. یہاں ہم سہارا لیتے ہیں کس بات کا, ذکر کا, کہ سامنے والے کو یہ کہیں کہ اگر تم یہ ذکر کرو تو یہ اثر تمہارے اوپر باقی رہے گا. یہاں پہ ذکر کی اہمیت آتی ہے کہ میں ہمیں معلوم ہے کہ جو بات سنی ہے جتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو یہ تھوڑی دیر کے بعد بے اثر ہونے والی ہے. اب اگر اس بات کے ساتھ ہم کوئی وعدہ لگا دیں کہ یہ بندہ گھر جا کے یہ کام کرے گا تو وہ کام کرنا سکسس ہے؟ نہیں. وہ کام کرنا اسپرچوئلٹی ہے؟ نہیں. وہ کام صرف ایک معنی میں فیسیلیٹیشن ہے اسپرچوئلٹی لینے کے لیے. That's it. اگر آپ وہی کام کرتے رہیں تو اس کا مطلب کیا ہوگا مجھے کہ آپ کے پاس ایک گراؤنڈ تیار رہے گا کہ آپ اسپرچوئلٹی میں انٹر ہو سکتے ہیں. اب خود اسپرچوئلٹی کیا ہے اس کو بھی کسی وقت کے اوپر کہنے کی ضرورت پڑی ہے, لیکن اس وقت میں آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں گا وہ یہ کہ بھائی اگر آپ یہ چاہتے ہیں تھوڑا سا میں اور آپ چاہتے ہیں کہ ہم فیلڈ میں رہیں اور یہ جو اچانک باہر کا ایک جھٹکا آتا ہے ساری چیزیں وائپ آؤٹ کر دیتا ہے ہمارے دماغ سے اور صرف کیا چھوڑ دیتا ہے, دنیا. اس کے لیے مجھے اور آپ کو کچھ عبادتوں سے مدد لینی پڑے گی ورنہ کام اتنا آسان نہیں ہوگا. تو مثال کے طور پر کن عبادتوں سے مدد لینی پڑے گی؟ اب وہ یہاں پہ آ کر ہم کچھ عبادتیں بولتے ہیں تو لوگ ہم سے کہتے ہیں مولانا آپ کی ساری مانویت یہ ہے کہ آپ لوگوں کو چند ذکر دیتے ہیں بس. نہیں, یہ نہیں مانویت. ہم بھی کیا آپ ایک ذکر 30 دن کرتے رہے بعد میں شاید آپ نہیں کریں گے, مانویت ہوئی تو اتنے ہاتھ سے نکل کیسے بھی دیں گے. صرف ذکر مانویت نہیں ہے, ذکر فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو مانویت حاصل کرنے کے لیے, وہ صرف یہ کرے گا. تو اب میں ایک دو ذکر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں اور اس کے بعد پھر ہم اس بات کی طرف مزید آتے ہیں کہ پھر خود معنویت کیا ہے, اسپرچوئلٹی ہے کیا چیز اس معاملے میں. درود بھیجے گا محمد وآل محمد. صلی اللہ محمد وآل محمد. اچھا, جیسے یہ ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان لوگوں کے پاس مثال کے طور پر اپنی لائف کے کچھ ایکسپیرینسز ہوتے ہیں, کچھ ان کے پاس بکس سے ہوتا ہے, کچھ ان کے پاس ٹیچرز سے ہوتا ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ جو ذکر کی دنیا یہ بھی بڑی وسیع ہے, اس میں پتہ نہیں کتنے لوگوں کے تجربے ہیں, کتنے لوگوں کی مہارتیں اس میں استعمال ہوئی ہیں. تو مثال کے طور پر اس صدی کے اندر جو بڑے بڑے عرفا ہیں ان میں ایک نامی گرامی نام ہے علامہ محمد حسین طباطبائی. علامہ طباطبائی کے استاد کلیئر ہیں سید علی خان صاحب, ان کے شاگرد کلیئر ہیں علامہ متحری جیسے ان کے شاگرد ہیں. تو ایک ایسا لنک ہے جو بہت ریئر لنک اس لیول کا آتا ہے کہ جس کے استاد بالکل اوتھینٹک 100% کلیئر, جس کے شاگرد 100% اوتھینٹک کلیئر, اور پوری لائف اس کی اکیڈمک ایکسلنس انٹلیکچوئل ایکسلنس نو ڈاؤٹ اس کے اندر. یہ بہت کم, یہ پوری ترکیب بہت کم بنتی ہے. بڑے بڑے عرفا آتے ہیں لیکن ان کی لائف میں انٹلیکچوئل ایکسلنس سامنے نہیں آتی. علامہ طباطبائی شاید وہ منحصر ایک ایکسکلوسیو پیس ہے جس کا سب کچھ لگتا ہے جیسے پرفیکٹ ہے. پتہ نہیں کیوں ایسا ہوا ہے. البتہ ان کے استاد کا مقام شاید اسپریچولیٹی میں ان سے زیادہ ہوگا, لیکن یہ جو سب کچھ جمع ہوا ہے یہ ان کے نصیب میں آیا ہے. یہ بہت بڑا کام تھا. اب ایک جوان تھا, یہ میں کئی دفعہ عرض کر چکا ہوں اس جگہ پہ بھی عرض کر رہا ہوں, ایک جوان تھا اس نے علامہ طباطبائی کو خط لکھا اور اس نے کہا کہ میں انتہائی گناہگار ہوں, میں یہ ہوں, میں لوگ میں دنیا میں غرق ہوں, میں اپنی اصلاح کرنا چاہتا ہوں, میں چاہتا ہوں کہ اپنی اسپیشلٹی کو انہینس کروں, تو آپ مجھے کیا ریکمینڈ کریں گے؟ تو علامہ طباطبائی نے اس کو لیٹر کے جواب میں بھیجا اور اس میں انہوں نے کہا کہ میں تمہیں ریکمینڈ کروں گا کہ تم سب سے پہلے تو توبہ کرو. اچھا, یہ تو ایک ہی جملہ لکھ کے جا رہے ہیں, توبہ کرو. اس کو میں کیا کہوں آپ سے, کیسے توبہ کرو؟ تو میں آپ سے صرف یہ کہتا ہوں کہ ایک دفعہ آپ کہہ دیں استغفر اللہ, آپ بھی قبول کر لیں گے کہ ایک دفعہ کہنا کافی ہوگا؟ شاید کچھ حالات میں ایک دفعہ بھی کافی ہوتا ہو لیکن وہ بہت ریئر ہوتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں مزدر. اگر کوئی شخص اپنی لائف کو بالکل مثال کے طور پر اسٹیک پہ رکھ دے اور خدا کے سامنے آ کر کہ خدا میں سب کچھ ختم, میں صرف تجھ سے کنیکشن میں ہوں, اَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ. خدا کا وعدہ کی وجہ ہوتی ہے لیکن میں کہاں مضطر ہوتا ہوں, میں تو حتیٰ جب خدا سے کلام کرنے لگتا ہوں نا تو میں سوچتا ہوں میرے زانوں تھکرے میں چار زانوں ہو کے بیٹھ جاؤں, بلکہ کوئی پاؤں پھیلا کے بیٹھ جائے گا کہ چلو ٹھیک ہے کیا ہے, یہ مضطر ہے. تو میں وہ ہوں نہیں, لہٰذا میرا ایک دفعہ کہنا کافی نہیں ہوگا تو میں کیا افرٹ کروں, میں کم سے کم یہ کروں کہ دن میں 70 مرتبہ کروں. کس ٹائم پہ کروں؟ سب سے اچھا ٹائم, بیسٹ ٹائم فجر سے پہلے, سب سے اچھا وقت. اگر کوئی فجر سے پہلے اس کو کرے خدا یا فجر کے بالکل ملا کے کر لے تو اس کو ہم سحر کا وقت کہتے ہیں. اول شب یعنی رات کی بالکل اسٹارٹنگ سحر نہیں ہوتی, آپ کو پتا ہے سحری تو سکھاتے ہیں ہم لوگ, سحر ہوتی ہے فجر سے پہلے, لیکن آپ اس کو مبالغے میں تھوڑا سا ملا کے فجر کے بعد بھی کرنے کا مسئلہ نہیں ہے تو وہ بہترین ٹائم ہے استغفار کرنے کا. قرآن کریم میں اس کوالٹی کو خدا تعالیٰ نے مومنوں کی کوالٹی لکھی, تو 70 مرتبہ استغفار کرو. کیا سوچ رہا پرانے گناہوں کو سوچ, تو اللہ تعالیٰ بتائی نے کہا کہ پہلے تم استغفار کرو, توبہ کرو, اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ تم اپنے اعمال کے اوپر ایک نظر رکھو کہ جو تم کر رہے ہو مثلا یہ خدا کو پسند آئے گا. اس کو انہوں نے کہا, اس کو کہتے ہیں مراقبہ. ایک تو مراقبہ ہے جو ہمارے بھائی لوگ کرتے ہیں, ایک جگہ بیٹھ جاتے ہیں بہت دفعہ پر ذکر ایک بولتے رہتے ہیں, اس کو مراقبہ کہتے ہیں. جو مراقبہ اہل بیت نے ریکمینڈ کیا وہ یہ مراقبہ ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ تم پورے دن جتنا بھی کچھ وقت گزار رہے ہو اس میں مسلسل ایک بات سوچو, جتنا بھی سوچ سکو, وہ یہ کہ خدا بھی دیکھ رہا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں, یہ خدا کو پسند آئے گا. اور اس مراقبے کو اگر کوئی اور ایکسٹینڈ کرتا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ تم ہمیشہ یہ سوچو کہ تم جو کچھ 5 سینسز سے اور اپنے برین سے, آپ اس کو 6 لے لیجیے, جتنے بھی اپنے سینسز کو استعمال کر کے کچھ پرسیو کر رہے ہو, مثلا میں کچھ دیکھ رہا ہوں, میں کچھ سن رہا ہوں, میں کچھ چکھ رہا ہوں, جتنا کچھ کر رہا ہوں, کچھ سوچ رہا ہوں, ان سب میں خدا بھی شریک ہے. صرف تم نہیں دیکھ رہے, خدا بھی دیکھ رہا ہے. تو تمہاری آنکھیں کیا دیکھ رہی ہیں اس کو بھی خدا دیکھ رہا ہے. خدا صرف اوپر سے نہیں دیکھ رہا ہے, خدا اندر سے بھی دیکھ رہا ہے. ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں خدا اوپر سیٹلائٹ کی طرح اوپر اوپر سے دیکھ رہا ہے, نہیں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید, وہ اندر سے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ میرے تھاٹس کو بھی دیکھ رہا ہے, میری فیلنگس کو بھی دیکھ رہا ہے. اور یہ وہ ڈفرینس ہے کہ جو کرامن کاتبین کے لکھے میں اور کورٹ کی ایویڈنسز وغیرہ میں آتا ہے. کرامن کاتبین ویڈیو نہیں دیں گے, اندر کی رپورٹ دیں گے. اور اس خاطر ہم عرض کرتے ہیں کہ بہت سارے انسان کے اعمال بلکہ زیادہ تر اعمال جسم سے نہیں ہوتے, فکر سے ہوتے, ان کی رپورٹنگ فکر کے اوپر. ورنہ نبی نہ فرماتے انما الاعمال بالنیات. درود بھیجے گا محمد و آل محمد, صلی علی محمد. پہلی بات تو یہ کہ بھئی آخرت کی امپورٹنس کیسے سمجھی جائے, اس کے اوپر ہم کل عرض کریں گے ورنہ یہ کمپلیٹ رہ جائے گا. دوسری بات یہ تھی کہ بھائی کچھ ذکر ضرور کرتے رہیں تاکہ ہم لوگ اس سے کنیکشن میں رہیں. اس کنیکشن میں رہنے کے لیے ہم نے عرض کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی لیٹر کو, جس میں انہوں نے کہا کہ تم استغفار کرو, توبہ کرو, اور استغفار کا ہم نے عرض کیا. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تم مراقبہ کرو, اور مراقبہ کے لیے جو لفظ بھی شاید انہوں نے استعمال کیا تھا, نہیں کیا تھا مجھے یاد نہیں, لیکن طریقہ یہی ہے کہ سارے دن یہ سوچو کہ جو کچھ تم کر رہے ہو خدا بھی یہ دیکھ رہا ہے, اور اوپر سے نہیں دیکھ رہا ہے بلکہ اندر سے دیکھ رہا ہے. اور تیسری بات انہوں نے اس میں لکھی تھی, اس جوان کے لیے رات کو سونے سے پہلے سورہ حشر پڑھا کرو. انہوں نے لکھا تھا کہ 5 سورہیں مصبحات کہلاتی ہیں وہ پڑھ لو, یا کم از کم سورہ حشر پڑھو. تو میں کم از کم والے کو یہ کہہ رہا ہوں کہ سورہ حشر پڑھو. اگر ہم یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ تھوڑا چانس ہے کہ ہم اس وادی میں انٹر ہو جائیں. کس وادی میں؟ اسپریچولیٹی میں. اسپریچولیٹی اٹسیلف کیا ہے؟ مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ مولانا میں زیارت عاشورہ میں نے شروع کی تھی, میں اتنے دن پڑھتا رہا, ایک سال پڑھی, ڈیڑھ سال پڑھی, اب نہیں پڑھ رہا ہوں. صحیح. اگر یہ ٹرولی اسپرچل دھرم اس کے ہاتھ سے نکل کیوں گئی؟ اچھا یہ کم ہوتا ہے؟ بہت ہوتا. ایک عمل شروع کرتے ہیں اس کے بعد وہ کبھی ہوتا ہے کبھی نہیں ہوتا. ایک آدمی کبھی یہ کہتا ہے کہ میں ایک عمل تھا میں ڈیڑھ سال تک کرتا رہا پھر بعد میں چھوٹ گیا تو ختم ہو گیا. کبھی کوئی کہتا ہے کہ مولانا میں چاہتا تو ہوں کہ ہر روز کروں لیکن ایک دن کرتا ہوں ایک دن نہیں کرتا ہے. پانچ دن کر لیتا ہوں دو دن چھوڑ دیتا ہوں ایسے کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اگر ہم یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے اندر ٹینجیبل چینج آ گئی تھی تو یہ گئی کیوں ہے؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ اسپرچویلٹی نہیں تھی, یہ پریکٹس ہے. اسپرچویلٹی کچھ اور. اب ہمیں اور آپ کو دیکھنا ہے وہ جو ٹرو اسپرچویلٹی ہے وہ ہے کیا چیز, اور وہ کوئی بہت ہی سالڈ ٹینجیبل چیز ہونی چاہیے. کوئی اسمپشن نہیں ہونا چاہیے, وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہونی چاہیے. اس کو میں صرف چند جملوں میں عرض کروں گا اور آپ کی سامنے تمام کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. اب یہ ذرا سا سخت کام ہے. ایک تو ایک ہے میری اپنی علم کی بہت ہی سب سے کمی اس معاملے کے اندر اور بہت سارے معاملوں کے اندر علم کی کمی سب سے بڑی بات. دوسری بات یہ کہ یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو کنوے کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا چند جملوں کے اندر. لیکن آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں, مثلا میرے پاس ایک خاک شفا ہو ان شاء اللہ خدا خدا نصیب کر دے مجھے خاک شفا ہو ایک مٹھی میں, ٹھیک ہے, اور ایک مٹھی میں کوئی اور مٹی ہو وہ بھی مثلا میں نے کہیں اور سے اٹھائی ہو, ٹھیک ہے. اچھا میں آپ کے سامنے کوئی میرے سامنے یوں کر کے کھولے, ظاہری طور پر مجھے دونوں ہی جیسی لگیں گی, یہ بھی مٹی یہ بھی مٹی, ٹھیک ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ اپنے بلیفس کے مطابق یہ بتائیے ان میں کوئی ایزمپشن کا فرق ہے یا ٹینجیبل ڈفرینس ہے؟ ایزمپشن کا فرق ہے جیسے ایک ڈالر پچاس کا ہوتا ہے ایک سو کا ہوتا ہے, ایسا کوئی ایزمپشن کا فرق ہے یا نہیں؟ یہ مٹی اس مٹی سے سبسٹینشلی ناٹ اونلی فزیکلی اور مٹیریل سبسٹینشل اسپرچل سبسٹینشل میں یہ ڈفرینس ہے. تو میں آپ کو گارنٹی سے کہہ رہا ہوں کہ یہ مٹی سبسٹینشلی ڈفرینٹ ہے اس مٹی سے. یہ خواہش ہے صرف یہ نہیں کہ ایزمپشن ہو گیا ہے ہم لوگ, ہم لوگ کے ایزمپشن سے کچھ نہیں ہوتا ہے. اگر یہ ہم لوگوں کے ایزمپشن سے ہوتا نا تو یہ بیماروں کو شفا نہ دیتا, یہ نہیں ہوتا, نہیں ہو سکتا تھا. مثلا فرض کرو کوئی یہ کہے کہ نہیں وہ ہمیں وہ کون سا ایفیکٹ کہتے ہیں وہ ہوگا نہیں تو یہ جو پھر عاشور کے دن دار ہوتی ہے یہ کون سا ایفیکٹ ہے؟ یہ ہمارے ایزمپشن سے ایفیکٹ ہے. اور کوئی مٹی بھی ایزمپشن دیکھ لے نہیں, سبسٹینشل ڈفرینس. اب میں ایک بات پوچھتا ہوں, جس آدمی کے اندر اسپیشلٹی ایکٹیویٹ ہو گئی ہو اس میں ڈفرینس سبسٹینشل ہے یا ایزمپشن ہے؟ سبسٹینشل ڈفرینس. اس کا مطلب یہ کام آسان نہیں ہوگا, یہ کام آسان نہیں ہوگا. بس اگر کوئی آدمی ان سے کہتا ہے مانو میں نے ایک سال جاتے عاشورہ پڑھی ایک سال سورہ عاشر پڑھی کیا یہ بھی کافی نہیں ہے؟ تو میں اسے کہوں گا نہیں, صرف پڑھنا کافی نہیں ہے, یہ بتاؤ تم نے توجہ کتنی کی اس میں. اور اس کی بیسس پر جو ادر ایفیکٹ تمہارے اوپر آنے چاہیے تھے تم نے اس کو ریسیو کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ اس جملے کو بھی محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہوں میں. جیسے ہم یہ کچھ کام کریں گے, مثال کے طور پر 70 مرتبہ استغفار کروں گا, مثلاً میں مراقبہ کرنے کی کوشش کروں گا کہ میرے والا اعمال غلط اعمال نہ ہوں, میں سورہ حشر پڑھوں گا, میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا, رات کو سونے سے پہلے مثلاً آیت الکرسی پڑھوں گا, تسبیح پڑھوں گا, قل ھو اللہ پڑھوں گا, یہ سارے کام کروں گا, ذہن کی بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد یہ ہوگا کہ مجھے اپنی لائف میں ایک انسائٹ ملنا شروع ہوگی, ایک انلائٹمنٹ ملنا شروع ہوگی. یہ اسپرچویلٹی ہے, یہ سٹارٹ آف اسپرچویلٹی ہے. اگر میں نے اس انسائٹ اور انلائٹمنٹ کو امپورٹنس دینا شروع کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی اڈاپٹ کرنا شروع کی, اب میں اسپرچویلٹی میں انٹر ہوا ہوں. بس آپ کتنی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں فیسیلیٹیشن آف اسپرچویلٹی میں اور ٹینجیبل اسپرچویلٹی میں کتنا ڈفرینس. آپ یہاں پہ بیٹھے ہیں یہ فیسیلیٹیشن ہو گئی, آپ نے ذکر کرنا شروع کیا یہ بھی فیسیلیٹیشن ہو گئی, اس ذکر نے آپ کو انلائٹمنٹ دینا شروع کی، یہ بھی تیاری ہے. پھر آپ نے اس انلائٹمنٹ کی بیس پر ڈیسیشن لینا شروع کیے ہیں، صحیح فیصلے. اب اسپریچولیٹی میں انٹر ہوئے ہیں. ہاں بس اتنے جلدی نہیں ہے، تھوڑا سا فاصلہ. درود بھیجا محمد والے محمد صلی اللہ اچھا میرے کو مشکل ہے، میں بار بار سوچ رہا ہوں، گھڑی کو بھی دیکھ رہا ہوں، میں انشاءاللہ کوشش کرتا ہوں کہ بس اس کے بعد اختتام پہ لکھ لیا ہوں. ہماری باڈیز، مثلا میرا شاید پتہ نہیں 5-4 ہوگا، میں کبھی ناپا نہیں، پہلے بچپن میں ناپتا رہتا تھا کتنا قد ہوا، اب نہیں ناپتا. تو یہ قد اچانک سبسٹینشلی کم ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. شاید اگر مثلا خدا نہ کرے ہڈیوں کی کوئی بیماری لگ جائے، شاید ایک آدھ دن نیچے آ جائے، یا شاید ایک آدھ دن اوپر چلا جائے، لیکن سبسٹینشلی نہ یہ بہت بڑا ہونے والا ہے، نہ یہ بہت کم ہونے والا ہے. یہ فزیکل گروتھ ہے، ایک پیٹرن پکڑتی ہے، ایک جگہ تک جاتی ہے، پھر رک جاتی ہے، پھر نہ یہ بہت بڑھتا ہے، نہ یہ بہت گھٹتا ہے. اسپریچولیٹی کیسے؟ اوور نائٹ گروتھ دکھا سکتی ہے، اوور نائٹ لاس ہو سکتا ہے، اوور نائٹ وہ اچیومنٹ کر سکتے ہیں جو 70 ایئرز میں نارملی لوگ کرتے ہیں، اوور نائٹ وہ لوز کر سکتے ہیں جو کسی نے 100 ایئرز میں اچیو کیا ہوگا. اسپیشلی دنیا بہت فلیکسیبل ہے، اس خاطر کبھی کبھی ایک سورہ فاتحہ کارنامہ کر سکتی ہے اور نعوذ باللہ تعالی ایک گناہ بدبخت کر سکتی ہے. ان سب کی جو پیچھے سپورٹ روایات آیات آپ سب کی ذہن میں بھی آ رہی ہوں گی. اللہ کی نبی کے لیے اللہ اشارت فرماتا ہے کہ ان کے دروازے کے سامنے جا کے اونچی آواز میں مت پکارو، ایسا نہ ہو تمہارے سارے اعمال ختم ہو جائے، تمہیں پتہ بھی نہ چلے. یہ قرآن کریم میں سورہ حجرات میں ہے، صحیح. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ اگر میں اسپیشلٹی کی دنیا میں داخل ہو گیا انشاءاللہ، یہاں معاملہ ختم نہیں ہوگا، یہاں سے اصل کہانی شروع ہوگی. پھر کہ اس کے بعد مجھے دیکھنا ہے کہ یہ جو میں نے 0.0001 اچیومنٹ کی ہے تو سسٹین کیسے کروں، دوسرا ہی اس کو بڑھاؤں کیسے، صحیح. اور اس کے لیے پھر مجھے دوبارہ اپنے اندر چیک کرنا ہوگا کہ بھائی اب مجھے آگے بڑھنے کے لیے کیا کرنا ہے، اور کل میں تھوڑا سا عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ بھائی یہ لوگ کیا ریکمینڈ کر رہے ہیں اس معاملے میں. لیکن جو اسٹارٹنگ پوائنٹ تھا کیا تھا؟ اہل دنیا اہل آخر، یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اور اگر کسی کی پرائرٹیز یہ طے ہوا ہے کہ نہیں دنیا ہی رہنی ہے، تو پھر تقریباً یقینی بات ہے کہ اس نے اہل آخرت میں داخل نہیں ہونا. یہ پرائرٹی آپ کو اور مجھے چینج کرنی پڑے گی. اب آپ مجھ سے کہیں گے مولانا ہم تو کینیڈا آ گئے، اب تو ہماری یہی پرائرٹی ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے آپ اپنے فیصلے کر چکے، میرے جیسے لوگ سے بول رہے ہیں. البتہ ہم بولتے اس لیے کہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے، بہت دفعہ اسی بات کا کوئی لوگ بھی بیٹھے ہوتے تب بھی بولتے کہ اپنے لیے فائدہ مند ہوتا ہے. تو لیکن آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، جتنا بھی آپ کو یہاں پہ تشریف لانا ہے، سید الشہداء کی محبت آپ کے دل میں ہے، آپ کی خیال میں کس کام کی ہے؟ اس لیے کہ ہم اہل دنیا بنے. سید الشہداء نے کب ہمیں اہل دنیا بننا سکھایا؟ ان کی والدہ ماجدہ نے قربانیاں دی اہل دنیا بنانے کے لیے، ہماری دنیاوں کو پورا کرنے کے لیے. کیا مثلاً ابھی میں آپ کوئی ٹینجیبل جو ہے وہ آپ ایزمپشن کے اوپر اگر بات کروں، مولا علی اصغر کا ایک قطرہ خون دنیا کی کوئی چیز ہے اس کی قیمت؟ اللہ کون سی چیز بن سکتی ہے؟ تو یہ کوئی بہت ہی نادان ہوگا، کوئی انتہائی بے وقوف ہوگا جو یہ سمجھے گا کہ ان میں سے کوئی بھی چیز دنیا کی نہیں ہوگی. دنیا کی حیثیت کیا ہے؟ یہ معاملہ کچھ اور تھا، وہ لوگ ہمیں کہیں اور لے جانا چاہتے، اس کی خاطر یہ ساری قربانیاں دے رہے تھے. اصل قربانیوں کی نیچر یہ بتا رہی ہے کہ معاملہ دنیا کا نہیں ہے، قطعاً دنیا کا کوئی معاملہ نہیں، نہ ان کی دنیا کا نہ ہماری دنیا کا معاملہ کہیں ہوگا کیا نہیں سر؟
اللہ نہ انسان واقعات کربلا کو کبھی صرف مجلسوں میں نہ سنے تو بھی پڑھنے بیٹھتے ہیں، پڑھے اور دیکھے ہوا کیا، اپنے تصور کو استعمال کرے، اپنے ذہن کو استعمال کرے، اہل بیت اطہار علیہ السلام کے مصائب کو سوچے۔ اچھا یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں، ظاہر ہے جب ہم لوگ مصائب کی بات کرتے ہیں تو زیادہ تر مثلاً کربلا کے مصائب بیان ہوتے ہیں، میری کے مصائب بیان ہوتے ہیں، مولانا امیر المومنین کے مصائب بیان ہوتے ہیں، باقی آئمہ نے مصائب کب چیز کم جی لیں۔ اصل کبیرہ کی تفسیر پڑھیے گا کہ مولا ساتھ امام جس زندان میں تھے وہ زندان تھا کیا؟ میں کبھی کبھی اس زندان کی پڑھتا ہوں کہیں تو عجیب سی فیلنگ آنے لگتی ہے۔ ایک جگہ پہ میں نے پڑھا ہے، مجھے لگتا ہے شاید احسن المخال کے اندر ہی تھا، یہ کہیں اور پہ تھا، کہ امام کو ایک موقع پر ایک ایسے زندان میں رکھا گیا تھا جس میں زمین کے اندر ایک سوراخ تھا جس میں امام کو رسی سے لٹکا کے نیچے بھیجا جاتا تھا۔ نہیں معلوم زمین میں کتنے نیچے جا کر ایک جگہ چھوٹی سی بنی ہوئی تھی جہاں امام دن رات رہتے تھے، کئی سالوں رہے امام۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام آپ، اور ہمیں خدا تعالیٰ نے سعادت نصیب کی ہے کہ ہمیں سید الشہداء کی غم میں رونے کے قابل بنا دیا۔ اللہ کے واسطے خدا تعالیٰ کا شکر کہ اس نے ہمیں اہل بیت اطہار کے غم میں رونا نصیب کیا۔ اور یہ جتنے واقعات ہیں ان میں جگہ جگہ محوریت بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا کے ساتھ کیا۔ یعنی میں اپنے دل میں سوچتا ہوں کہ اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا تھا، اللہ کے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا کہ مجھ پر وہ غم ٹوٹے جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹے، مجھ پر وہ مصیبتیں ٹوٹیں جو کسی نبی پہ نہیں ٹوٹی۔ تو عزیز ہمارے پاس بعض انبیاء ایسے ہیں جن کے جسموں کو آروں سے کاٹا گیا ہے، تو انسان ظاہری طور پر دیکھ کر کہتا ہے اللہ کے نبی آپ کے پچھلے انبیاء کو آریوں سے کاٹا گیا ہے، تو میرے نبی شاید مجھ سے کہے کسی نبی کی بیٹی کو تماشا لگا، میری بیٹی نے اٹھایا ہے۔ گزشتہ انبیاء کے جانوروں کی بھی اگر کوئی نشانی موجود تھی تو احترام نہیں تھی، اور یہ امت محمدی کے ساتھ ہوا کہ جس نبی کی شفاعت کا دن اور رات تذکرہ کرتے تھے وفات نبی کے بعد اس کی اس بیٹی کا گھر چلانے چلے گئے۔ کون سا گھر چلایا ہے؟ وہ گھر چلایا ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر نبی مہینوں اعلان کرتے رہے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ، نبی اس گھر کا اعلان کرتے رہے چھ چھ مہینے تک اور اس کا گھر جلا دیا۔ اور یہ کون سا گھر تھا؟ تمام اصحاب سے پوچھو کہ جب نبی تمہیں دیکھنا چاہتے تھے تو کس کے گھر میں بھیجتے تھے؟ اس گھر پر آ کر لیتے تھے، اور اس گھر کے اندر فرشتوں کے اترنے کی نشانیاں موجود تھیں، اس گھر کے اندر حسنین کی زندگی گزر رہی تھی، اور ایک موقع آیا کہ وہ حسنین زخموں کو تاب اٹھانے والی ماں گویا اپنی بیٹی کو یہ پیغام دے رہی تھی، جیسے بھی مسیح نے کہا کہ میری زینب میرے بھی گھوڑے کھائے ہیں تجھے بھی گھوڑے کھانے ہو گئے، گویا سید الشہداء کو پیغام دیا اے حسین میرا بھی جسم پس گیا ہے تیرا بھی لاشا پسے گا۔ على لعنة الله على القوم الظالمين وزي عالم الذي اتلموا ايام قلب ينقلب۔ پروردگار تجھے واسطہ نبی اولاد نبی کا جنہوں نے سیدہ اولاد سیدہ پہ ظلم کیا انہیں بدترین عذاب میں مبتلا فرما، اے پاک پروردگار ان کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرما،
ہمیں اور ہماری نسلوں کو قیامت تک اہل بیت و قرآن کے جانساروں وفاداروں میں قرار فرما، ہماری زندگی اہل بیت کی پیروی اور موت ان کی راہ میں شہادت قرار فرما۔ ماتم حسن